إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم فقال سبحانه وتعالى في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں ہم ربیع الاول کے ربیع ذوالحج کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں یہ حج کا موسم ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے حاجی حج کی طرف کے لیے سفر کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں اور سفر کا آغاز ہو چکا ہے حج کے ایام کا انتظار ہے ایک ایسے ہی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے میدان میں حجۃ الوداع یا حج الوداعی حج کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا جس کو تاریخ میں حجۃ الوداع کہتے ہیں الوداعی حج اور اس خطاب کو خطبۃ الوداع کہتے ہیں الوداعی خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام نہیں دیا تھا البتہ تاریخ میں اس کو الوداعی حج اور الوداعی خطبے کے طور پر درج کیا گیا اس لیے کہ اس خطبے کے بعد اور اس حج کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ الوداعی حج تھا اور الوداعی خطبہ تھا اور اس خطبے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دیا کہ یہ آخری خطاب عام ہے جس کو لوگوں کے سامنے کیا جا رہا اس کی آج بھی بڑی اہمیت ہے حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہی ہیں اس کی آج بھی اہمیت ہے چنانچہ اسی خطبے کی چند جھلکیوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے حج کے مختصر تاریخ کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حج کی فرضیت کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 9ویں سال آیا اور اس وقت تک روزہ فرض ہو چکا تھا نماز فرض ہو چکا تھا نماز مکہ مکرمہ میں ہی فرض کر دیا گیا اور ہجرت کے بعد زکوٰۃ فرض کر دیا گیا اور اسی طرح سے روزہ فرض کر دیا گیا اور بالآخر حج کی فرضیت کا اعلان ہجرت کے 9ویں سال یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 1 سال پہلے آخری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ حج فرض ہے اور ہجرت کے 9ویں سال کے جب آپ موقع دیکھیں گے تو اس وقت تک فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا مکہ فتح کیا گیا تھا اور فتح مکہ کے ساتھ مکہ مدینہ اور اطراف و اکناف کے تمام علاقوں تک اسلام پہنچ چکا تھا لیکن ابھی یہ حج کی اطلاع نہیں ہوئی حج کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جاری تھا مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام پیش کر رہے تھے اس وقت بھی حج لوگ مشرکانہ انداز میں کرتے تھے اس لیے کہ ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے حج کے ایام میں زیادہ مشغول ہوتے تھے حج کے ایام میں خیموں میں جاتے اور اسلام کی دعوت پیش کرتے لیکن حج کے لیے آنے والے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حج کو جاری کیا تھا اس کو کافی مسخ شدہ حالت میں ابھی باقی رکھا گیا تھا, لیکن اس اعتقاد کو, توحید کے پیغام کو ختم کر دیا گیا تھا. مشرق حج کے لیے آتے تھے اور نہایت ہی مشرکانہ انداز میں حج کرتے تھے, برہنا ہو کر طواف کرتے تھے, عرفات و منیٰ بھی جاتے تھے, اور منیٰ میں جا کر اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کی بڑائی بیان کرتے تھے, اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے تھے اور تمام حالات جاری تھے. ایسے موقع پر فلاحیت کا اعلان ہوا کہ اسرائیل کے بعد مسلمانوں کے لیے حج فرض ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی حکم نازل ہوا اس وقت اس کو جاری کرنا ضروری تھا. لیکن ہجرت کے 9 سال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں تشریف لے گئے, اس لیے کہ ایسے مشرکانہ ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حج کے لیے تشریف لے جاتے تو آج تک اختلافات باقی رہتے. آج الحمدللہ آج ہم جو حج کرتے ہیں اور حج کے مراسم عبودیت کے تعلق سے, حج کے مختلف رسومات کے تعلق سے جو جانکاری ہمیں ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج جو آپ نے 10 ہجرت کے 10 سال کیا تھا, اسی حج کے پس منظر میں تمام قسم کے احادیث ہمارے درمیان ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہے کہ عرفات میں کیا کرنا ہے, مزدلفہ میں کیا کرنا ہے, منیٰ میں کیا کرنا ہے, حج کے رسومات کو کیسے ادا کرنا ہے. یہ تمام تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حج سے منسوب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال کیا تھا. لیکن 9 سال حکم سے آیا تھا, اس لیے حج کرنا ضروری تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے, بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا 300 مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان تھے صرف 300 گئے, لیکن ہزاروں کے تعداد میں غیر مسلم تھے اور مشرکانہ انداز میں حج کر رہے تھے. ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا مناسب نہیں تھا, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. یہ ایک عظیم ترین اور اہم ترین قائدانہ صلاحیت ہے, یعنی ذمہ داری سونپنا, اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ڈیلیگیشن یا ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, یا ڈیلیگیشن کہتے ہیں, یعنی ذمہ داری دوسروں کو سونپنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم جو آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ جب مکے میں تھے اس وقت آیا, لیکن مکے میں جمعہ کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے, مسجد کا قیام نہیں کر سکتے تھے, بڑے پیمانے پر لوگوں کو نہیں کھلا سکتے تھے, خطبے کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے, لیکن حکم آیا حج جمعہ کا اہتمام کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں ایک اسلامی فضا بن گئی تھی, اور کثیر تعداد میں مکے کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور مخالفانہ ماحول وہاں پر نہیں تھا, آزادی کا ماحول تھا. اسی لیے آج بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس ملک میں بھی رہیں آزادانہ ماحول جہاں پر ہو, ایسے ماحول کو باقی رکھنے کی کوشش کریں, جمہوریت وغیرہ کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان بھارت کے مسلمان ہیں, بھارت میں جب تک جمہوریت باقی رہے بہت سارے مسلمانوں کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں. آج بھی امریکہ میں آپ دیکھیے کہ گیا گزرا ملک کہا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں وہاں پر مسلمان ہیں, بڑی بڑی مسجدیں ہیں, اور جو ہے بہت سارے مسلم علماء ہیں, اور اسلامی دعوت کا کام ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہاں آزادانہ ماحول ہے اور جمہوریت کا ماحول ہے. اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہیں وہ رہتے ہوں اور جہاں اسلامی معاشرہ قائم نہ ہو, ایسے معاشرے میں کم از کم جمہوریت اور اسلامی معاشرہ اور آزادانہ ماحول, اس کو باقی رکھنے کے لیے مسلمان جدوجہد کرے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو عام طور پر مسلمانوں کی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہجرت کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر کے گئے, لیکن بڑی غلط فہمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار الکفر سے دار الاسلام میں نہیں گئے, اس لیے کہ مدینہ بھی دار الاسلام نہیں رہا, مدینہ میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی مکے سے ذرا زیادہ, لیکن بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی, اور آپ جو گئے دار الکفر سے دوسرے دار الکفر میں گئے, لیکن مدینہ کو آپ نے دار الاسلام بنایا, کچھ سالوں کے بعد دارالحکومت بنا, اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی اور اس طرح سے اس معاشرے کے مسئلے کو حل کیا. آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ آپ تمام پیغمبروں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. پیغمبروں کی تاریخ میں ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اس دور کے انسانوں کے مسائل کو حل کرتے تھے. کسی بھی پیغمبر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, کئی پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور تفصیلات بھی آئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہر پیغمبر کے دور کو آپ دیکھ لیجیے کہ ہر پیغمبروں نے لوگوں کے سامنے صرف اللہ یہ ہے اور تمہیں اللہ کی اتباع کرنا ہے, صرف یہ پیغام پیش نہیں کیا. یہ پیغام بنیادی پیغام اسی کو پیش کرنا ہے, لیکن لوگ اس کی طرف اس وقت تک مائل نہیں ہوتے جب لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرتے, لوگوں کے مسائل سے آپ دلچسپی نہیں لیتے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ تمام پیغمبروں نے لوگوں کے مسائل سے دلچسپی لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے مسائل سے دلچسپی لی. آپ نے دیکھا کہ آپ کتنے مسائل آپ نے حل کیے, مثلاً بچیوں کو زندہ دفناتے تھے, یہ حضور کا مسئلہ نہیں تھا. حضور کے خاندان کا مسئلہ بھی نہیں تھا, قریش کا مسئلہ بھی نہیں تھا, یہ لوگوں کا اور عربوں کا مسئلہ تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ دفناتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا. اللہ نے ایسے آیات نازل کی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ہر اس بچے سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفنایا گیا, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی تعداد سے تمہیں زندہ دفنایا گیا. تو اس طرح سے مسئلہ حل ہوا اور بچوں کو زندہ دفنانے کو وہ جو رسم تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. تو اس طرح سے انسانی مسائل حل ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی کئی مسائل تھے. حلے کا مسئلہ تھا, پانی کا مسئلہ تھا, یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا, یہ سب کا مسئلہ تھا, انسانوں کا مسئلہ تھا. پانی کا مسئلہ تھا, صاف صفائی کا مسئلہ تھا, غلے کا مسئلہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھودیں اور جہاں کوئی بھی کاشتکاری کرے گا تو وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی. تو اس طرح سے لوگوں نے کاشتکاری کی, اور ایک کنواں تھا اس کو خریدنے کا حضور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا. اور اسلام کا پہلا وقت وہ ہے اور آج بھی مدینہ منورہ میں وہ کنواں موجود ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کنویں کو یہودی سے خریدا تھا وہ کنواں آج بھی موجود ہے. تو اس طرح سے انسانوں کے مسائل حل کیے اور اس کے بعد اسلامی معاشرہ ابھرا. تو مسلمانوں کو دلچسپی لینی چاہیے انسانوں کے مسائل سے, تب کہیں جاگر انہیں قیادت فرما دی جائے گی. صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں آئیے اسلام کی طرف, یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کے مسائل سے دلچسپی لیجیے. تو بہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عمیر کو حکم دیا کہ جمعہ کا اہتمام کریں. تو اسلامی تاریخ میں جمعہ کی فرضیت کے بعد پہلے جمعہ کا اہتمام حضور نے نہیں کیا, بلکہ آپ نے ڈیلیگیٹ کیا ذمہ داری سونپی. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں کئی مرتبہ جمعہ کا اہتمام ہوا مدینہ منورہ میں. اسی طرح سے آج بھی دیکھیے کہ حج کی فرضیت کا جیسے حکم آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جا نہیں سکتے تھے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا, اور تاریخ میں سب سے پہلے حج کرنے والے اور اسلامی تاریخ میں حج کو ثابت کرنے والے, حج کو قائم کرنے والے حضور کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے. لیکن حج پہ تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے میدان ہموار کیا. مکہ فتح ہو چکا تھا, مختلف علاقے فتح ہو چکے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو دوبارہ توحید کے مرکز کے طور پر قائم کرے, خاص طور سے مکہ مکرمہ کو. اور مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا, اور اس توحید کے مرکز کو دوبارہ قائم کرنا ضروری تھا, اور وہ قائم کرنا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک کہ وہاں سے پوری طرح کے شرک آلودہ ماحول کو ختم کر دیا جائے. حج سے مکے کے بعد وہاں جتنی مورتیاں نصب تھیں سب کو پاک کر دیا گیا, مسجد حرام کو پاک کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود غیر مسلم بڑی تعداد میں رکھتے تھے, اپنے انداز میں مسلمانہ کام کرتے تھے, یہاں تک کہ حج میں بھی آتے تھے, کعبے میں بھی آتے تھے, برہنہ کا وقت کرتے تھے. تو ایسے ماحول کو بھی صاف کرنا ضروری تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران جس میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو روانہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کو بھی ساتھ روانہ فرمایا، اور حضرت علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ اہم ترین اعلانات کریں، اس دوران اہم ترین اعلانات کریں، اور اس میں تین اعلانات بڑے اہم تھے. پہلا اعلان یہ تھا کہ اس کے بعد کعبے کے متولی کوئی مشرک نہیں ہوں گے، بلکہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کعبے کے متولی بنے. کعبے کی متولی تولیت کی ذمہ داری حضور کے دادا پردادا کے زمانے سے، آپ دیکھیے کہ آپ کے خاندان میں جو ہے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد، اس وقت بھی موجود تھے کئی مشرکین موجود تھے، آپ کے خاندان میں بھی کچھ مشرکین موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تولیت کی ذمہ داری غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ کعبے کی تولیت صرف مسلمانوں کی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ اس کے بعد چار مہینے کی مہلت دی جائے گی. اور یہ اعلان اس جگہ تک حج کے موقع پر آپ نے دیکھی کہ حضرت ابوبکر صدیق حج سے 300 مسلمان ہیں اور مشرکین اور غیر مسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مسلم مسلمانوں کو کیسے نصرت عطا فرماتا ہے، آپ دیکھیے کہ مائنورٹی کی بات ہم کرتے ہیں، اس وقت مسلمان اقلیت میں گئے تھے، اقلیت میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثریت کے دل میں یہ ڈر بٹھایا تھا، اور مسلمانوں کا دبدبہ جاری تھا کہ 300 لوگ جتنے گئے تھے وہ اعلان کر رہے ہیں تمام لوگوں سے، اور اعلانات جو ہے ان کے حق میں، ان مسلمانوں کے حق میں ہے، اور شرک کو مٹانے کا اعلان کیا جا رہا تھا، لیکن کوئی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں کا ایسا دبدبہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے مسلمانوں کی نصرت کرتا ہے اگر مسلمان تقوی پر قائم ہو جائے. تو اس طرح سے ایک اعلان یہ تھا کہ چار مہینے کی مہلت دی جائے گی، اور چار مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے کے حدود میں نہیں رہ سکتا ہے، اور چار مہینے میں ان کو یہ موقع ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے مطالعہ کریں، توحید کو سمجھیں، اور ہلکا بغور اسلام ہو جائیں اور اسلام کے دائرے میں آ جائیں. اگر اسلام کے دائرے میں وہ آنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں بھی جا کر وہ بس سکتے ہیں. اس دور میں پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا، سرحدوں کا مسئلہ نہیں تھا، کہیں بھی لوگ جا سکتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ آپ کہیں بھی جائیں لیکن مکے کی حدود میں نہیں رہتے، اس لیے کہ مکے کو توحید کے مرکز کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا تھا، اور دوبارہ اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے، اور چار مہینے کے بعد تمام غیر مسلم مکے سے باہر نکل جائیں. تو اعلان کیا گیا، ہر جگہ اعلان کیا گیا، عرفات میں، مینا میں، جہاں بھی لوگ جمع ہوتے تھے، اور صرف مکے کے لوگ نہیں تھے، دنیا بھر سے اس وقت جہاں کہیں سے بھی لوگ آ سکتے تھے، تمام لوگ بڑی تعداد میں آتے تھے، اور مسلمان 300 کی تعداد میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور تیسرا اہم ترین اعلان یہ تھا کہ اگلے سال حج کے لیے صرف مسلمان آئیں گے، اور اسلامی انداز میں حج ہوگا، اسلامی تعلیمات کے مطابق حج کیا جائے گا، اور کسی طرح کے مشرکانہ افعال کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی برہنا طواف نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آ سکتا. اعلان کیا گیا اس طرح سے کعبے کو اور حرم شریف کو اور مکے کو تمام قسم کے شرک کا ماحول، آلودہ ماحول سے پاک کرنے کے لیے بنا ڈالی گئی اس حج کے دوران. اس کے بعد اس کے دوسرے سال ہجرت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور ارادہ فرماتے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا. آپ دیکھیے کہ حج میں بھی غلبے اسلام کی کوشش ہیں. حج کو عام طور سے ہم صرف عبادت سمجھتے ہیں کہ جائے حج سے حاجی کا ٹائٹل لگا کے واپس آ جائے، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، مسلم معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے، اسلامی معاشرے میں کیا تبدیلی لانا ہے، اس کے تعلق سے ہم سوچتے ہی نہیں. جیسا کہ کسی فارسی شاعر نے فرمایا کہ خرے عیسیٰ گھر بمکہ روز چون لیا ہے جنود خربہ کر. عیسیٰ علیہ السلام کا گدا اگر حج کے لیے چلا جائے اور اس کے بعد واپس آئے تو گدا جا کے حج تو نہیں بنے گا، وہ گدا جا کے ہو جائے گا. تو اس طرح سے صرف ہاں ٹائٹل لگا کے جا کے آنے سے نہیں ہوگا کچھ، کوئی بات اصل میں اسلام میں جو وسعت ہے، غلبِ اسلام کی جو کوششیں ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دیکھیے اس طرح کا ماحول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ جا سکتے تھے کچھ مسلمانوں کو لے کر، نہیں بلکہ آپ نے اس کو ایک انقلاب آمیز واقعہ بنایا. آپ نے فرمایا کہ حج میں جتنے مسلمان شریک ہو سکتے ہوں شریک ہو جائیں،
اور میں حج پہ جا رہا ہوں, وقت کا نبی حج پہ جا رہا ہے, تو جتنے مسلمان آ سکتے ہیں سب کو تشریف لانا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرہ جو اس وقت زندہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے,
اور تمام مسلمان جو جا سکتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے.
آپ مدینے سے نکلے, کوئی دوسرے علاقہ سے آ رہا ہے, کوئی سیریا سے آ رہا ہے, کوئی مکے سے آ رہا ہے, کوئی مدینے سے آ رہا ہے, کوئی جو ہے طائف سے آ رہا ہے, کوئی یمن سے آ رہا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ لوگ قافلہ در قافلہ جڑتا گیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں پہنچے حج کرتے ہوئے, حج میں دیکھیے تو سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں, تقریباً ظہر کے وقت میں تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. باقی حج میں آزادی ہے, بہرحال اس حج میں تو تمام لوگ حضور کے ساتھ تھے, لیکن حج میں اب لوگ جاتے ہیں ان کے لیے آزادی ہے کہ آپ طواف افادہ صبح کریں یا شام میں کریں. تو کچھ لوگ طواف افادہ کے لیے حرم میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ شام میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ جائیں کہ کنکر مارنے کے لیے بھی ایک مدت ہے, اس مدت کے دوران آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے تو عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں تقریباً تمام لوگ ہوتے ہیں. ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا, اور اس وقت تعداد مسلمانوں کی تقریباً 1,25,000 یا 1,40,000 ایک انقلاب آنے واقعہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ تمام لوگ تشریف لائیں تو تمام لوگ آئے, اور بہت بڑا مجموعہ تھا, اور یہ مجموعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور اسلامی جو ہے معاشرے کی بنا ڈالی, اور اس کے لیے آپ نے انتظام فرمایا. ایک یونیورسل انتظام ہے, ہر سال مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ حج پہ جائے, اور دنیا میں اس طرح کا ایک ٹریننگ کورس, اس طرح کا ایک تربیتی نظام کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں 4 ملین لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آئیں اور قربانی دیں, سفر کریں, اور ایک انٹرنیشنل ماحول میں جائیں. بین الاقوامی ماحول ہے, آپ کے علاقائی ماحول سے ہٹ کر آپ جائیں, اور اس علاقے میں جائیں جہاں کوئی شرک آلودہ ماحول نہیں ہے, جہاں آپ اسلام کو سیکھ سکتے ہیں, اور جا کے وہاں توحید کے پیغام کو سنیں, سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور جدوجہد اور قربانی کا سبق سیکھیں. آپ اپنا پیسہ خرچ کریں, آپ قربانی دیں, جدوجہد کریں, کوشش کریں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اور پھر کعبہ سے آپ دیکھیے کہ منیٰ سے مزدلفہ, مزدلفہ سے عرفات, منیٰ سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, پھر جو منیٰ کی وادیوں میں رہنا, یہ تمام کیا ہے, یہ تمام جدوجہد ہے. جدوجہد سے سبق کو سیکھیں, قربانی کے سبق کو سیکھیں, اور اسلام کے اوقات کو سمجھیں, یہ تمام سبق اس میں کوشش آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو قائد فرمایا, اور وہاں پر آپ نے خطاب فرمایا. پہلے خطاب کے آغاز میں آپ نے فرمایا, اسم او قولی, میرے باتوں کو غور سے سنو, فانی لا ادری لعلی لالقاکم بعد عام ھذا بھذا الموقف ابدا, میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس طرح کے ایک مجموعے سے میں خطاب کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. مسلمان سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, ان کو اندازہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ دن ہمارے درمیان نہیں رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی بیمار تو نہیں تھے, لیکن اس کے 2 مہینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ کو اندازہ تھا آپ کو کہ یہ زندگی کے آخری مراحل سے میں گزر رہا ہوں, تو آپ نے اعلان فرمایا کہ غور سے سنو, اس کے بعد شاید اس طرح کا خطاب نہیں کر سکوں. اور سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا, ان دماؤکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا بشہرکم ھذا و ببلدکم ھذا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے محترم ہے, اس کے لیے اس کا احترام کرو, جان اور مال کا احترام کرو آپس میں, جس طرح سے آج کا یہ عرفات کا دن تمہارے لیے محترم ہے, آج سے یہ ذوالحج کا مہینہ تمہارے لیے محترم ہے, اور یہ شہر مکہ تمہارے لیے محترم ہے, اسی طرح سے جان و مال بھی محترم ہے, اور یہ دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرو, اعلان آپ نے فرمایا. اس لیے کہ اسلام جب آیا تو مکے کا ماحول, عرب کا ماحول, مدینے کا ماحول کس طرح سے تھا, ذرا اندازہ کرو. اس سے پس منظر کو بھی جانے, قبیلے تھے بہت سارے قبیلے, اور ان قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی, چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے لڑائیاں ہوتی, یہ تھا اونٹ کسی اور کے زمین میں چڑھ جائے تو اس کے لیے دہائیوں تک لڑائیاں ہوتی, اور دشمنی کے آپس میں, اور ہر ایک کے فوج بنے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں اسلام آیا, مدینے میں حضرت مصعب بن عمیر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں کے دو قبیلے تھے, بڑے قبیلے, ایک کا نام ہے اوس, ایک کا نام ہے خزرج. اور اوس اور خزرج کے تعلق سے لوگ کہتے تھے کہ یہ دو قبیلے کبھی ایک نہیں ہوں گے, کیونکہ بڑی دشمنی تھی ان کے درمیان. لیکن دونوں کے سرداروں کو سرداروں نے سمجھا کہ اسلام سچا دین ہے, دونوں نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دشمنی ختم ہوئی اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اور کیسے بھائی بھائی کی مثال آپ ذرا دیکھیے کہ مکے سے مسلمان مدینے میں گئے, سب چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے, ہجرت کر کے جو گئے, کاروبار نہیں تھا, گھر نہیں تھا, کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, کیا کرنا ہے, آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا, گھر کہاں ہوگا, بچے کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں معلوم. دین کے خاطر سب چھوڑ کے چلے گئے مکے میں. اور مدینے میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر حاضر ہے, آدھا حصہ کریں گے, جو کچھ بھی حاضر تھا ان کے پاس اس میں انہوں نے اہمیت دی. عام طور پہ ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں, میری ضرورت کیا ہے, میرے بچوں کی ضرورت کیا ہے, میرے پوتوں کی ضرورت کیا ہے, رشتے داروں کی ضرورت کیا ہے, آج کی ضرورت کیا ہے, دس سال کے بعد کی ضرورت کیا ہے, سب سوچنے کے بعد بچا چکا ہے اس کو ذرا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے نہیں کیا مدینہ والوں, مدینہ والوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے زیادہ اہمیت میرے بھائی کو. کون سا بھائی؟ خونی بھائی نہیں, دینی بھائی. دینی رشتہ تھا ان کو, ان کے تعلق سے کہا کہ آدھا حصہ لے لو, مال میں آدھا حصہ لے لو, کاروبار میں ہاتھ کاٹنا سے تمہارا. یہ مثال آج تک دنیا میں کسی دور میں کسی نے قائم نہیں کیا, صرف اسلام نے قائم کیے, جس کو کہتے ہیں مواقع. اور وہ مواقع کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کبھی نہیں کیا کہ مواقع ختم ہو چکا ہے, قائم آپ نے فرمایا, اس کے بعد مدینہ قائم ہوا. مواقع ختم نہیں ہوا, مواقع آج ہی قائم کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے درمیان رشتہ اسی طرح کا ہو کہ ایک دوسرے کے مسائل کو, جہاں کہیں مسلمان ہوں مسئلہ مسائل سے دو چار ہوں تو اس کو حل کریں, اپنے مسائل کو حل کریں, غربت آپ کے درمیان نہ ہو, آپ کے درمیان کوئی مسائل نہ ہو, حضور نے حل کیا. اور آخری اس طرح کا بھائی چارگی کا ماحول قائم فرمایا. اور اس ماحول کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کو ذرا یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے, لڑائیاں ہوتی تھی آپ کے درمیان, دشمنی تھی آپ کے درمیان. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب کو الفت میں جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم بھائی بھائی بن گئے, ایک دوسرے کو اپنے بھائی کو بھائی سمجھنے لگے. اور یہ جسی برادری کا اعلان ہے, حج میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک ہی طرح کا لباس اور لباس پہن کے جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ سب بھائی بھائی. ملک سرپال مالکم ایکس امریکہ میں بلیک مومنٹ کے بڑے آدمی تھے, وہ سفید خان سے دشمنی کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سفید خان سے ہمیشہ کبھی دوستی نہیں ہوگی, اسلام قبول کیا انہوں نے. اور اس کے بعد بھی شرح ذرا حاصل نہیں ہوا کہ سفید خان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. حج پہ گئے, حج پہ گئے تو دیکھا کہ سب سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور سفید خان لوگ اور سیاہ خان لوگوں سے گلے مل رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر حج کے لوگ ہیں, اور کہیں بھائی چارگی کے علاوہ کوئی ماحول نہیں ہے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ سمجھا کہ اسلام تمام مسئلے کا حل ہے. اسلامی برادری, انسانی برادری اور انسانی انسانیت کے لیے صرف اسلام میں موجود ہے یہ مسئلہ. یہ ملک عباس کو, جن کا نام مالکم ایکس پہلے تھا, ان کو اس وقت معلوم ہوا یہی پیغام بھائی عربی کا پیغام حج میں ہے. اسی پیغام کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جان و مال کا احترام کرو. آج کے ماحول میں ہمیں دیکھیں, آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مختلف ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, کہاں کہاں پانا دیکھتی ہیں اور کون مار رہے ہیں, مسلمان مسلمانوں کا سر قلم کر رہے ہیں, اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, دشمنوں سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے اور مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور آج بھی قتل و غارت گری کا بازار مسلم معاشرے میں آج عام ہے. 1400 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھائی چارگی کو قائم کیا تھا اور بھائی چارگی کو بچانے کا اعلان کیا تھا, آج بھی اس کی ضرورت ہے. تو شاید اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے سنو, تمہارا جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے محترم ہے, اس کی حفاظت کرو. تو چنانچہ اس بھائی چارگی کے ماحول کو قائم کرنے کی ضرورت ہے مسلم معاشرے میں. آج بھی ہمارے جہاں پر جنگ نہیں ہے وہاں پر بھی اتفاق تو نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ, ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں, برصغیر ہندوستان کے لوگ ہیں, تو ہمارے پاس کتنی جماعتیں ہیں اور کتنے ایک دوسرے کے درمیان تصادم کتنا ہے.
آپ اگر دیکھیں کہ ان جماعتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ تمام جماعتوں کو ختم کرے, یہ ناممکن اور قابل عمل بات نہیں ہے, ناممکن بات ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعتوں کو رہنے دیجیے, لیکن جماعت میں اپنے افراد و مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی شامل کریں کہ مسلمانوں کے اتحاد, مسلمانوں کے اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھیں گے, مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں پھیلائیں گے, آپس میں شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے, یہ اعلان بھی کرے اور یہ مقصد کو اپنے سامنے رکھیں, یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے, ورنہ مستقبل میں ہمیں بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے آج کا ماحول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلے یہ پیغام دیا اور اس کے بعد فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی, جاہلیت کے جتنے رسومات ہیں ان تمام کو میرے پیروں تلے جوڑ دیے جائیں گے اور قلم قرار دیا جائے گا. اسلام میں جاہلیت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. اسلام میں صرف چار چیزیں ہیں جس کی ہمیں اتباع کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہے قرآن, اور اس کے بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں ہی کہا تھا کرکت فیکم امرین, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک اس کو تھامے رہو گے ان دو چیزوں کو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ کی سنت, اور وہ تو جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی کتاب اور یہ میری سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. تو اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں, ایک ہے قرآن, ایک ہے سنت, ایک ہے اجماع, یعنی کچھ امور کے تعلق سے ہمیں اگر معلوم نہیں ہے تو اجماع, یعنی علماء امت, علماء کے سواد اعظم کے علماء اگر مسلمانوں کے سواد اعظم قرار دیتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اجماع. تو اجماع ہمارے درمیان. اور آخری بات ہے اجتہاد. اجتہاد یعنی نئی نئی باتیں, مثلاً آپ دیکھیے کہ بینکنگ کا نظام جس طرح سے آج ہے, انشورنس کا نظام جس طرح سے آج ہے, انٹرنیشنل ریلیشنس کا نظام جس طرح سے آج ہے, اس طرح سے آج سے 1414 سال پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. تو ان حالات میں اس کو کیسے ان حالات میں اپنائیں, کیسے اس کو اپلائی کیا جائے, اس سلسلے میں اجتہاد کرے, قرآن و حدیث سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے وہاں اپلائی کرے, اس کو کہتے ہیں اجتہاد. تو قرآن و حدیث و اجماع و اجتہاد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہ 22 گھنٹے ہیں, یہ مزار پرستی ہے, یہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو امت مسلمہ میں دوسروں کی طرف سے آئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو قائم فرمایا تھا, توحید کے علاوہ اور شرک کو بت پرستی اور اس کے اثرات اور اس کا عکس جو ہمارے ماحول میں نظر آتا ہے, یہ بنیادی وجہ ہے ملت میں انتشار و تفریق کے لیے. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ جاہلیت کے جتنے رسومات ہیں تمام میرے پیروں تلے رول دیا جائے گا اور قلم بھرا دیا جائے گا. وقت چونکہ کم ہے, پورے خطبے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ممکن نہیں ہے, ایک اور بات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورب الجاہلیت موضوعۃن, جاہلیت کے زمانے کا سود اس کو قلم کرا دیا جاتا ہے. اسلام میں صرف اعلان نہیں کیا جاتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف نصیحت نہیں ہے, نصیحت مفت میں دے سکتے ہیں اور آسان کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے صرف نصیحت نہیں دی, اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے چچا عباس بن عبد المطلب کے ذمے میں جو سود واجب الادا ہے, یعنی جو سود باقی ہے, یعنی لوگ اگر سود ادا کرنا باقی ہے ان کو آج معاف کر دیا جاتا ہے, کوئی سود ادا نہ کرے اور آج کے بعد سے سودی نظام نہیں. کہاں کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عرفات کے میدان میں لوگ احرام پہنے ہوئے ہیں, عبادت ہے, اور بات کون سی ہے, اکنامک سسٹم کی بات ہے, بینکنگ نظام کی بات ہے اور فائنانشیل سسٹم کی بات ہے, یہاں اقتصادی نظام کی بات کہی ہے. اسلام میں مائنڈ سیٹ بھی ہے, اسلام میں صرف عبادت نہیں ہے, اسلام کو صرف مسجد کے اندر کی بات نہ سمجھے آپ, مسجد کی بات باہر کی جو دنیا ہے, آپ جو کاروبار کرتے ہیں, آپ جو معاملات کرتے ہیں, آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا جو نظام ہے, یہ تمام چیزیں اسلام میں شامل ہیں. اس کو حضور نے فرمایا, معاشی نظام کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس کی اصلاح کریں اور خود ہی نظام سے باہر آ جائیں. تو آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے بینکنگ لاز بھی موجود ہیں, جس کو کنونشنل بینکنگ کہا جاتا ہے وہ یہودیوں کا نظام ہے اس دور میں بھی تھا اور آج میں آج بھی ہے, اور اس کے آپ دیکھیں فیڈرل بینک کس کے دعوے ہیں امریکہ میں, یہودیوں کے دعوے. تو آج ایک تو یہودی بینکنگ نظام ہے, ایک مسلمانوں کا بینکنگ نظام ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ہر چیز کو اسلام کے دائرے میں لائیں اور اسلام کے رنگ میں رنگ دیں جس میں وہاں کے نظام بھی شامل ہیں. تو اسلام کے اس حق کو بھی مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی اور ہم تمام کو